السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 تفسیر سورۃ عبسا 42 آیات ہیں. اس کو 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے قرآن کی دعوت آخرت پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے کی بات کی گئی ہے. اور وہ لوگ یعنی جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے مالدار ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کا زمانہ نزول سورۃ عبسا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبوی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی جب کفار کی مجلس میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے بے اعتنائی ہوئی. یعنی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں شروع کی آیات ہیں. جیسے کہ اس کا پیچھے سے جو کتابی ربط ہے یعنی ہر صورت ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ ربط رکھتی ہے, تعلق رکھتی ہے. پچھلی صورت النازعات میں توغین اور اہل خشیت کے درمیان تقابل تھا, مقابلہ تھا. یہاں اس صورت عبسا میں مومنین صالحین اور جو کافر ہیں اور فاجر ہیں ان کے ساتھ موازنہ ہے ایک دوسرے کا. پچھلی صورت النازعات میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ فرعون کو تزکیہ نفس کی دعوت دیں. یہاں عبسا میں رسول اکرم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش کے سردار آپ کی دعوت تزکیہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک نابینا آدمی جو آپ کے پاس اس دعوت کو اس تزکیے کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے, حالانکہ وہ نابینا ہے, تو اس کو فلاح مل سکتی ہے. لیکن جو کفار مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں لیکن ان کے اوپر تعصب کا پردہ پڑ گیا ہے تو ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. اور قریش کے جو سردار تھے دراصل وہ رسول اکرم کی دعوت کے بارے میں بے پرواہی برت رہے تھے, اس کا بھی ذکر ہے اس میں. اور یہ تزکا سورۃ عبسا میں وضاحت ہے کہ تزکیے کی دعوت عام ہے. ہر انسان اس بات کا حاجت مند ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے, چاہے وہ فرعون جیسا حکمران ہو یا ابن ام مکتوم جیسے نابینا صحابی, ہر ایک کو تزکیے کی ضرورت ہے, یعنی مجھے اور آپ کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى. عبس اس نے منہ بنایا, وتولى اور وہ مڑ گیا, ان کے جاءه آیا اس کے پاس الاعمى اندھا, وما اور کیا یدریکا سمجھائے تجھ کو, لعلہ شاید کہ وہ یزکا وہ پاکیزگی حاصل کرے, او یا یزکر وہ نصیحت حاصل کرے, فتنفعہ تو نفع دے اس کو, الذکر نصیحت, اما لیکن من استغنا جو وہ بے نیاز ہوا, فانت تو لہو اس کا تصدا تو استقبال کرتا ہے, وما اور نہیں علیکا تجھ پر, اللہ کے نا یزکا وہ پاکیزگی حاصل کرے, وہ اما اور لیکن من جو جا کا وہ آیا تیرے پاس, یس آ وہ کوشش کر رہا ہے, وہ ہوا اور وہ یخشا ڈرتا ہے وہ. وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترشرو ہوئے اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس ان کے پاس آئے. اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ سنور جائے اور نصیحت قبول کر لے تو نصیحت اس کو فائدہ دے. مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے ہدایت کے پیچھے پڑے ہیں, حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا نہیں تزکیہ کرتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں. بہت ہی مشہور سورت اور آیات ہیں. اور اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے واقعہ. یعنی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ کو ساری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تھی, لیکن بعض چیزیں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہو جاتی جس پر اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو متنبہ فرما دیتا کہ یہ چیز ایسی نہیں ایسے ہونی چاہیے تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیر خواہی کی بنا پر سب کے لیے چاہتے تھے کہ ہر کوئی اسلام قبول کر لے, اور اسپیشلی جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے سرداران مکہ, ان کے لیے آپ کو بہت فکر تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں, کیونکہ ان کے اسلام قبول کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. کیونکہ بہت ساری مخالفتیں دم توڑ جاتی، ان کو دیکھ کر دوسرے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، لیکن جو سرداران قریش تھے وہ تو بہت زیادہ ہی استغنا برت رہے تھے، یعنی لاپرواہی یا بے پرواہی برت رہے تھے. اور اسی دوران کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سردار بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اکرم ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے سرداران مکہ کو، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت رسول اکرم کے آس پاس جو بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور بعد میں یہ لوگ بدترین دشمن بھی ثابت ہوئے اسلام کے، جنگ بدر میں سب مارے گئے تھے. جب قریشی سردار اسلام دشمنی کی حد تک نہیں پہنچے تھے، ابھی بات چیت کا مرحلہ باقی تھا، سمجھنے بات چیت کرتے تھے وہ لوگ، تو اسی دوران عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے. یہ نابینا تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. اور شروع میں یعنی جو فرسٹ بیچ آف اسلام تھا، جو کنورٹ ہوئے تھے لوگ، تو ان میں تھے یہ شامل. انہوں نے آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا، اور جو لوگ اس وقت رسول اکرم کی مجلس میں بیٹھے تھے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. رسول اکرم کو ناگوار محسوس ہوا، یعنی کیونکہ چونکہ وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو نہیں معلوم تھا کہ رسول اکرم کے پاس کون لوگ بیٹھے، کیونکہ وہ تو نابینا تھے. تو انہوں نے رسول اکرم سے کوئی آیت کا مطلب پوچھا تو رسول اکرم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی، بس اتنا ہی ہوا، آپ نے کچھ کہا نہیں. اور اس ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر بھی نمودار ہو گئے، یعنی رسول اکرم کے چہرے پر بھی اس ناگواری کے اثرات محسوس ہوئے، یعنی جس میں آپ نے ناگواری کا اظہار کیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم نے کیوں آپ سے یہ بات ابھی پوچھ لی جبکہ سرداران قریش میرے پاس بیٹھے ہیں. آپ نے عبداللہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انہیں خاموش کرا دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مطمئن تھے کہ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں نا، خدیجہ کے پھوپھی زاد ہیں اور مسلمان ہیں، تو ان کو تو میں بعد میں بھی جواب دے سکتا ہوں اور بعد میں ان کو سمجھا لیا جائے گا. اس کے بجائے اگر کوئی اور یہ سرداران قریش میں سے کوئی اسلام کی طرف آتا ہے تو یہ زیادہ فائدے کی بات ہوگی. تو اسی گفتگو پر جو اس دوران یہ ساری باتیں ہوئیں، اس پر یہ سورت نازل ہوئی، جسے امام ترمذی نے حدیث میں یوں بیان کیا ہے ابواب التفسیر میں کہ عبداللہ بن ام مکتوم اور راہ ہدایت کی جستجو، طلب صادق. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اس سورت کی ابتدائی آیت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی راہ بتائیے. اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی عبداللہ سے اعراض کرتے تھے اور دوسرے مشرک کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور عبداللہ کہتے تھے کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے، اور آپ کہتے تھے نہیں. اس بارے میں سورت نازل ہوئی. اب اس سورت کے انداز خطاب سے ہی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں اس طرح سے ہوئے، تر شروع ہوئے. اور ایک حصہ اس میں جو یعنی جو اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرح سے غصہ ہے، عطاب ہے، وہ قریشی سرداروں کے لیے ہے. تو یہاں پر بھی رسول اکرم سے جو مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالی، وہ بھی تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز ہے. پہلی آیت میں واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور پھر تیسری آیت میں آپ کو براہ راست مخاطب کیا گیا، تو اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، یعنی قرآن کی آیت میں مزید خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک طرح سے ایک آپ سے ناگواری کی بات تھی، اس کو اس کے انداز کو انتہائی نرم کر دیا گیا ہے سبحان اللہ. اس میں جو دعوت دین کی جو کوشش ہوگی یا دعوت دین کے لیے جو طریقہ کار ہوگا، اس کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے، اور کس رویے کو مناسب نہیں سمجھا گیا اس پر بھی تنقید کی گئی ہے کہ دعوت دین کا اولین مستحق کون ہوتا ہے. اب دیکھیں، جو شخص چل کر آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مجھے بتائیے تاکہ میں راہ راست اختیار کروں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ لوگ جو کہ بے پرواہی برت رہے ہیں اور دین کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں. کون زیادہ مستحق ہے بتائے جانے کے لیے؟ وہی نا جو خود سے چل کر آتا ہے اور پوچھتا ہے. یہ والی صورت اسپیشلی عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں ہی. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، صحابہ اکرام سے پتہ چلتا ہے اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کبھی بھی غصہ نہیں ہوئے عبداللہ بن ام مکتوم پر. آپ دیکھیں بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب اگر ایک بچہ جا کر کمپلین کر دیتا ہے اپنے دوسرے بھائی بہن کی، تو دوسرے بھائی بہن وہ بچے پر زبردستی اس کو مزید پریشان کرتی ہے کہ تم نے کیوں کمپلین کی ہماری، ہے نا؟ गुस्सा होते हैं ना उस भाई या बहन पर। लेकिन सुभान अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम से मजीद और मोहब्बत करने लगे और कहा कि यही हैं जिनकी वजह से मुझ पर, यानी मुझे वार्न किया गया था, एक तरह से मुझे एक तरह से तनबीह की गई कि क्यों आप तोड़ शुरू हुए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीना से बाहर जाते तो अपने पीछे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को अपनी जगह मुकर्रर करके अमीर बनाकर जाते थे मस्जिद का। वो इमामत भी करवाई उन्होंने मस्जिद की, मस्जिद नबी की, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने। तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह उसके रसूल के नजदीक क्या दर्जा है, चाहे वो नाबीना ही क्यों ना हो, लेकिन क्या ख्वाहिश थी इनके अंदर, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम क्या ख्वाहिश लेकर आए थे, क्या चाह रहे थे कि उनकी तरबियत की जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनको बेहतर बात बताई जाए ताकि वो और अच्छे मुसलमान बन सकें। सुभान अल्लाह। तो जो दीन के बारे में जानना चाहता है या जो खशियत अख्तियार करते हैं अल्लाह ताला की, उसकी तरफ आप तवज्जो दें। तो दावत दीन का अवलिन मुस्तहिक वो होता है जो खुद भी हिदायत का तालिब हो। इस वाक्य के बाद अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम से रसूल अकरम बहुत ताजीम और तकरीम से पेश आते और फरमाया करते, मरहबा बिमन आतबनी फीही रब्बी, खुश आमदीद उस शख्स को जिसके बारे में अल्लाह ने मुझ पर अताब फरमाया। और कई दफा आपने अपनी मदनी जिंदगी में उनको मदीना में नायब या हाकिम बनाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर जाते थे। नाबीना होने के बावजूद भी जहाद में अमलन हिस्सा लिया अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने, और दौरे फारूकी में जंगे कादसिया में जहाद करते हुए शहीद हुए। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि जिस शख्स को इजाजत दे दी जाए कि क्योंकि तुम नाबीना हो, तुम माजूर हो, कोई लंगड़ा लूला होता है तो उसको भी जहाद से छुट्टी है, लेकिन सुभान अल्लाह नाबीना होने के बावजूद ही वो जहाद में गए। उनका शौक शहादत और शौक जहाद आप देखिए, ये शहादत है मतलब वो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर को शाही। तो जहाद में गए और जंगे कादसिया में शहीद हुए, हालांकि वो नाबीना थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला यहाँ पर एक तरह से उनको तनबीह कर रहे हैं कि ए पैगंबर, आप क्यों इस तरह से ची बची हुए, क्या आपने मुंह फेर लिया, हालांकि आप जानते हैं कि वो नाबीना है, शिकस्ता हाल है, लेकिन तलब सादिक ज्यादा है उनके अंदर, यानी सच्चाई को जानने का जज्बा उनके अंदर ज्यादा था। भले ही वो मालदार नहीं थे, नाबीना थे, लेकिन असल तो वो हक की तलाश में आए थे ना, तो आपको पहले उनको तवज्जो देनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए थी, ना कि वो सरदाराने कुरैश से, जो तो सुनना भी नहीं चाहते थे, जो हिदायत कबूल भी नहीं करना चाहते थे। तो हो सकता है कि वो ज्यादा आपसे तरबियत हासिल करें, ज्यादा अपने नफ्स का तज़किया करें, ज्यादा उनके लिए जो आपकी रहनुमाई मुस्तफीद यानी मुफीद साबित हो, क्योंकि वो सच्ची तलब लेकर आए थे, वो नसीहत पर अमल करना चाहते थे, वो अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाना चाहते थे। आप देखिए इसमें कितनी सारी बातें आई ना सूरह अबासा में, कि जो लफ्ज आया है बार बार आप देखें उस पर गौर करें, यज़्ज़क्का और यज़्ज़क्करु फतनफाउहु ज़िक्रा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का। तो आप देखिए बार बार ये जो यज़्ज़क्का है, ज़िक्रा है, ये सब क्या है, याद दहानी, तज़किया। अगर कुरान को भी देखा जाए तो कुरान का एक नाम क्या है, अज़्ज़िक्र है ना, बार बार दोहराई जाने वाली, याद दहानी करवाने वाली किताब। तो इससे क्या पता चलता है कि कुरान पढ़ने से या कुरान के बारे में जानना ये सब करना किस लिए होना चाहिए, ताकि हम अपना तज़किया करें, हम अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाएं, हम अपनी तरबियत करें, हम इस कुरान को याद दहानी के तौर पर लें। तो रसूल अकरम को बताया जा रहा है कि आप उस नाबीना को नज़रअंदाज कर रहे हैं जबकि वह हिदायत की तवक्को रखते हैं। और अबसा का जो लफ्ज़ है, जैसे कि सूरह दहर में भी हम पढ़ते हैं यौमन अबूसन क़म्तरीरा, कि वो दिन ऐसा होगा जो चेहरों को बिगाड़ देगा। अबूसा यानी चेहरे की जो बुरी कैफियत होती है ना, जब बुरा मुंह बनाते हैं इस तरह से, तो अबूसा जो चेहरों को बिगाड़ देगा। तो अब ऐसा मुंह मोड़ा तुर शुरू हुआ या मुंह बनाया, इस बात पर कि वो नाबीना उसके पास आया, यानी रसूल अकरम की कैफियत बताई जा रही है यहां पर। के देखिए इससे भी पता चलता कि आप इंसान थे, ऐसा कुछ हो सकता है इंसानों से कभी कभी। और रसूल अकरम देखिए यहाँ कोई बुरी नीयत थी नहीं थी रसूल अकरम की, बल्कि क्या था, आप क्या सोच रहे थे कि ये तो अपने ही घर के हैं ना। असल तो चीज है कि कुफारे मक्का ईमान ले आए, सरदार ने कुरैश ईमान ले आए। तो जो लोग आपकी बात को कबूल ही नहीं करना चाहते बल्कि उसको रद्द कर रहे हैं, तो आप उनको तो राह रास्त पर ला रहे हैं जबकि उनकी जिम्मेदारी आप पर है ही नहीं, आपका काम है बस पहुंचा देना। اور ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا جو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا جانتے ہو یا چاہتے ہوں. تو وہ نابینا صحابی آپ کے پاس محض اس لیے آئے تھے کہ آپ سے دین کی باتیں سمجھنا چاہتے تھے. کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ گڑھے میں گر جاتے یا کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑتے، یا جو اسلام کے دشمن لوگ تھے ان کو راستے میں ستاتے. لیکن وہ دیکھیں کتنا محض حق کی طلب میں وہ چلتے ہوئے آپ تک پہنچے. تو آپ کو ان کی اس محنت اور طلب صادق کی قدر کرنا چاہیے تھی، ان کی طرف پہلے متوجہ ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ سوچیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا قرآن آپ کو صرف کونے میں اور مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہے، یا آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بہتر سنوارنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اسی سے سوسائٹی میں خوشحالی دوڑ سکتی ہے، اسی سے سوسائٹی میں ایک دوسرے کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ یہی تو چند چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے سوسائٹی بہتر سے بہتر بنتی ہے. آپ بتائیں کہ آپ کو کون لوگ اچھے لگتے ہیں، جو آپ سے ہنس بول کر ملے، آپ کو آپ سے غلطی بھی ہو جائے تو درگزر کریں، ہے نا، جو آپ کو ویلکم کریں، جو آپ سے نرمی سے بات کریں. تو ایسے لوگوں سے پھر معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ خوشحالی کی طرف جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے. تو دیکھا جائے تو ہمیں پورا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اب یہاں پر دیکھیں، رسول اکرم کا اخلاق تو غیروں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا. ہم جانتے ہیں کہ آپ کو خلق عظیم کا لقب ملا، کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اخلاق کے سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، آپ سے زیادہ بہتر اخلاق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں انسان سے کچھ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہیں وارن کر دیا گیا کہ نہیں، دیکھو آپ ایسا نہیں کر سکتے. ایک طرف چاہے غریب طبقہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسری طرف امیر طبقہ کیوں نہ ہو، اگر غریب طبقہ آپ سے حق کی تلاش میں کچھ بات کرنے کے لیے آئے تو آپ کو پریفرنس کس کو دینی چاہیے؟ اس غریب طبقے کو، چاہے ان کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو ہو یا نہ ہو. لیکن چونکہ وہ ہدایت کی طلب میں آئے ہیں، آپ ان کو فرسٹ پریفرنس دیں گے، صحیح؟ اور ذکرہ یہاں پر جو آیا ہے، جو آگے کی آیت میں آئے گا انشاءاللہ، یعنی لیکن ذکر بھی قرآن کا نام ہے، ذکرہ بھی قرآن کو کہتے ہیں، ذکر بھی قرآن کو کہا جاتا ہے، اور جو تذکرہ ہے وہ بھی قرآن ہی کے لیے ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر مطلب یاد دہانی. تو قرآن کیا ہے؟ دراصل ہمارے لیے یاد دہانی ہے. ہمیں بار بار ریمائنڈ کرتا ہے کہ تم اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ. ہمیں بار بار ریمائنڈ کرتا ہے کہ تم حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو. ہمیں بار بار ریمائنڈ کرتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ قرآن ہمیں بار بار یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے اعمال اس قرآن کے مطابق کریں تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی ہو. تو یہ قرآن دراصل یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، بہت فائدہ مند، نفع بخش اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. بس یہ اسی کو فائدہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے، ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، اور ہمیں قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.